بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، مدینۃ المنورہ کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ islamiafkar.com میں پیش خدمت ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر علی الحذیفی حفظہ اللہ تعالی. موضوع: گناہوں کی بخشش مانگیں کیوں اور کیسے. ترجمہ شفقت الرحمن حفظہ اللہ تعالی. بتاریخ 3 رجب 1438، 31 مارچ 2017. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی رحمان و رحیم اور حلیم و حکیم ہے، عظیم فضل والا ہے. میں اسی کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں، اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، معزز عرش اسی کا ہے. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ بہت ہی اعلی اخلاق کے مالک تھے. یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اور صراط مستقیم کی دعوت دینے والے ہدایت یافتہ صحابہ کرام پر سلامتی، برکتیں اور رحمتیں نازل فرما. حمد و صلاح کے بعد، رضا الہی کے مطابق عمل کرتے رہو، اللہ سے ڈرو، حرام کاموں کو چھوڑ دو تاکہ تم رضا الہی اور اس کی جنت پا سکو، نیز غضب و عذاب الہی سے نجات حاصل کر سکو. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم اور جود و سخا کرتے ہوئے ہمارے لیے نیکی اور عبادت کے بہت سے دروازے کھول رکھے ہیں. صرف اس لیے کہ مسلمان کسی بھی دروازے سے داخل ہو کر اطاعت گزار بنے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت سنوار کر درجات بلند فرما دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں خوشحال زندگی بخشے گا اور مرنے کے بعد دائمی نعمتیں اور رضا الہی حاصل کرے گا. فرمانے باری تعالیٰ ہے: نیکیوں کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لو، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سورۃ البقرہ آیت 148. نیز اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے نمونہ و قدوہ بننے والے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا: بے شک وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، اور وہ ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے اور ہم سے خوب ڈرتے تھے. سورۃ الانبیاء آیت 90. نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے، اور قیام اللیل. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کچھ چیزیں ان کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہیں، یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے. سورۃ السجدہ آیت 16-17. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں اصل ہدف کا ستون اور اس کی چوٹی کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا: کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا: اصل ہدف اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے. ترمذی نے اسے روایت کیا اور صحیح قرار دیا ہے. نیکیوں میں اضافے اور گناہوں کو مٹانے کا ایک طریقہ استغفار ہے. چنانچہ بخشش کا مطالبہ انبیاء والمرسلین علیہم السلام کی عادت مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بشریت کے والدین، ان دونوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، کے بارے میں فرمایا: حوا اور آدم دونوں نے کہا: ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. سورۃ الاعراف آیت 23. اور نوح علیہ السلام کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا: میرے پروردگار، مجھے، میرے والدین اور میرے گھر میں داخل ہونے والے مومن مرد و خواتین تمام کو بخش دے. سورہ نوح آیت 28. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے فرماتے ہیں: ہماری پروردگار، مجھے، میرے والدین اور تمام مومنین کو حساب کے دن بخش دینا. سورہ ابراہیم آیت 41. اور موسیٰ علیہ السلام کا مقولہ نقل کرتے ہوئے فرمایا: میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. سورۃ الاعراف آیت 151. ایسے ہی فرمایا: داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، تو پھر اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا. سورۃ صاد آیت 24. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ بات جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اپنے تسامحات سمیت سب مومن مرد و خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں. سورہ محمد آیت 19. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی گزشتہ و پیوستہ تمام لغزشیں معاف فرما دی تھیں. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی مجلس میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کے یہ الفاظ شمار کر لیتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ابو داؤد ترمذی اور نے اسے روایت کیا اور ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے اکثر اوقات یہ فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، میں اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو استغفر اللہ واتوب الیہ کہتے ہوئے نہیں سنا۔ نسائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 بار کہا کرتے تھے استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں۔ مسلم نے اسے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اس کے بعد نماز کے بعد والے اذکار فرماتے۔ استغفار نیک لوگوں کی عادت، متقی لوگوں کا عمل اور مومنوں کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے پروردگار ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا۔ سورہ آل عمران آیت 193۔ اسی طرح فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ وہ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 16-17۔ حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، مومنین اپنی رات کی نماز اتنی لمبی کرتے ہیں کہ سحری کا وقت شروع ہو جائے اور پھر نماز کے فوری بعد سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا، ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں۔ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکے؟ وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران آیت 135۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں، گناہوں سے استغفار کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا مٹانے کا مطالبہ اللہ تعالی سے کیا جائے۔ انسان کو استغفار کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ انسان دن رات گناہوں میں ملوث رہتا ہے، اور قرآن مجید میں توبہ و استغفار کا ذکر بار بار آیا ہے۔ نیز انسان کو کثرت سے استغفار کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے قبول کرنا اور گناہ بخش دینے کا وعدہ ہے۔ اسی طرح کسی مخصوص گناہ سے توبہ کرنے کی بھی شرعاً اجازت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان کوئی گناہ کر لے اور پھر کہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو میرا گناہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب گناہ بخشتا بھی ہے اور ان پر پکڑتا بھی ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے روایت کیا ہے۔ اسی طرح مطلق طور پر گناہوں کی بخشش مانگنا بھی شرعی طور پر درست ہے، چنانچہ اس کے لیے رب اغفر لی وارحمنی کہہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آپ کہہ دیں، میرے پروردگار مجھے بخش دے اور رحم فرما، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت 118۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مسلم افراد کو دعا کرنے کے لیے مخصوص الفاظ سکھاتے ہوئے فرمایا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، میرے پروردگار مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت عافیت اور رزق سے نواز۔ اسے مسلم نے طارق بن عشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے سارے گناہوں کی بخشش بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے، چاہے اسے اپنے گناہ یاد ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ انسان بہت سے گناہ کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بندے کے سب گناہ یاد رہتے ہیں اور انہی کی بنیاد پر بندے کا محاسبہ بھی ہوگا۔ چنانچہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت اعلم به منی، اللہم اغفر لی جدی و ہزلی و خطائی و عمدی و کل ذلك عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی، انت المقدم و انت المؤخر و انت على کل شیء قدیر، میرے پروردگار میرے گناہ اپنے بارے میں جہالت و زیادتی سمیت ان تمام گناہوں کو بھی بخش دے جنہیں تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ یا اللہ میرے سنجیدہ و غیر سنجیدہ، سمجھ اور نا سمجھ والے سب گناہ بخش دے، میرے گناہوں میں یہ سب اقسام موجود ہیں، یا اللہ میرے گزشتہ، پیوستہ، خفیہ، اعلانیہ اور جنہیں تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے سب گناہ معاف فرما دے، تو ہی آگے بڑھانے اور پیچھے کرنے والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے. بخاری و مسلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس امت میں شرک چیونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ مخفی انداز میں سرایت کرے گا. تو اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے استفسار کیا، اس سے خلاصی کا ذریعہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی، اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك من الذنب الذي لا اعلم. یا اللہ، میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک بنانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور ان گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جو میرے علم میں نہیں ہیں. ابن حبان نے اسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، جبکہ امام احمد نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دعا میں کہا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ خطأہ وعمدہ سرہ وعلانیتہ اولہ وآخرہ. یا اللہ، میرے چھوٹے بڑے، عمدن، خطأً، خفیہ، اعلانیہ، ابتدا سے لے کر انتہا تک سب گناہ بخش دے. مسلم، ابو داود. چنانچہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہ، جنہیں جانتا ہے یا نہیں جانتا، سب کی بخشش مانگے تو اسے بہت بڑی بات کی توفیق مل گئی. گناہوں کی بخشش کے لیے انسان کی طرف سے کی جانے والی دعا اخلاص، اصرار، گڑ گڑانے اور اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے اظہار پر مشتمل ہوتی ہے. نیز اس میں گناہوں سے توبہ بھی شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنا بھی استغفار ہی کی ایک شکل ہے. چنانچہ یہ تمام امور استغفار اور توبہ کے ذمن میں آتے ہیں، لہذا مذکورہ الفاظ الگ الگ ذکر ہوں تو تمام معانی ان میں یکجا ہو جاتے ہیں، اور جب یہ الفاظ یکجا ہوں تو استغفار کا مطلب یہ ہوگا کہ گناہوں اور ان کے اثرات کے خاتمے، ماضی میں کیے ہوئے گناہوں کے شر سے تحفظ اور گناہوں پر پردہ پوشی طلب کی جائے. جبکہ توبہ کے مفہوم میں گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع، گناہوں کے خطرات سے مستقبل میں تحفظ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کو اپنے اس فرمان میں یکجا فرمایا ہے، اپنے رب سے مغفرت مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک معین مدت تک اچھا فائدہ دے گا، اور ہر فضل والے کو اس کا فضل دے گا، اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تمہیں بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. سورہ ہود آیت 3. اس کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، کیونکہ میں ایک دن میں 100 بار توبہ استغفار کرتا ہوں. نسائی نے اسے اگر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. انسان کو ہر وقت استغفار کی سخت ضرورت رہتی ہے، خصوصاً دور حاضر میں، کیونکہ اس وقت گناہوں اور فتنوں کی بھرمار ہے. نیز استغفار دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی کا ضامن بھی ہے. چنانچہ استغفار خیر و بھلائی کا دروازہ اور تکالیف و مصائب ٹالنے کا باعث ہے. پوری امت کو بحیثیت کل دائمی طور پر استغفار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پوری امت پر نازل شدہ آفات اور تکالیف ٹل جائیں، نیز آنے والی مصیبتوں سے تحفظ حاصل ہو. استغفار سے وہی شخص غافل ہوتا ہے جو استغفار کے فوائد و برکات سے نابلد ہو، حالانکہ قرآن و سنت استغفار کے فضائل سے بھرپور ہیں. صالح علیہ السلام کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، صالح نے کہا، میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پیشتر برائی کو کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ سورۃ النمل آیت 46. استغفار کی وجہ سے امت پر رحمت نازل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، میں یعنی نوح نے کہا، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے. وہ آسمان سے تم پر موصلہ دار بارش نازل فرمائے گا، تمہاری دولت اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا. سورہ نوح آیت 10-12. اور ہود علیہ السلام کی دعوت ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر موصلہ دار بارش نازل کرے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں اضافہ فرمائے گا، اس لیے تم مجرم بن کر روگردانی مت کرو. سورہ ہود آیت 52. اسی طرح فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور آپ کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا، نیز اللہ تعالیٰ انہیں استغفار کرنے کی حالت میں بھی عذاب دینے والا نہیں ہے. سورۃ الانفال آیت 33. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے کہ تمہارے لیے عذاب الہی سے بچاؤ کے دو ذریعے تھے، ان میں سے ایک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے ہیں، اب صرف استغفار باقی ہے جو قیامت تک جاری رہے گا. کثرت سے استغفار پوری امت کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے معاون ہے، نیز آئندہ ممکنہ خطرات سے بچاؤ کا باعث بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی مصیبت گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہے اور توبہ استغفار سے ان کا خاتمہ ممکن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے استغفار اپنی عادت بنا لی تو اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور تمام غموں سے کشادگی عطا فرمائے گا، نیز ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں تھا۔ ابو داود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کے بارے میں متعدد الفاظ اور اذکار ثابت ہیں جنہیں اپنانے سے بہت ہی عظیم ثواب ملے گا، ان میں سے چند یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ و جاوید اور ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ میدان جنگ کا بھگوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ابو داؤد ترمذی نے اسے روایت کیا اور حاکم نے کہا یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بستر پر لیٹتے وقت تین بار کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ترمذی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے وقت بیدار ہو اور پھر کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پڑھ کر اس نے کہا یا اللہ مجھے بخش دے، تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر نماز پڑھے تو وہ بھی قبول ہوگی۔ بخاری۔ نے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یعنی یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں، میں اپنے کیے ہوئے اعمال کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھ پر ہونے والی تیری نعمتوں کا میں اقرار کرتا ہوں، ایسے ہی اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، لہٰذا مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا، جس شخص نے کامل یقین کے ساتھ دن کے وقت سے پڑھا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اسے موت آ گئی تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا، اور جس شخص نے اسے رات کے وقت کامل یقین کے ساتھ پڑھا تو صبح ہونے سے قبل ہی فوت ہو گیا تو وہ بھی جنت میں ہی جائے گا۔ بخاری۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں اور پھر تم مجھ سے مغفرت مانگو تو میں تمہیں بخش دوں گا، مجھے تمہارے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ترمذی نے اسے روایت کیا اور اسے حسن قرار دیا ہے۔ کسی بھی عبادت کے دوران اور اس سے فراغت کے بعد بھی استغفار کرنا شرعی عمل ہے، تاکہ عبادت میں ممکنہ کمی کوتاہی پوری ہو سکے، نیز خود پسندی اور ریاکاری سے انسان دور رہے۔ چنانچہ فرمانے والی تعالیٰ ہے، پھر تم بھی وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 199۔ اسی طرح فرمانے والی تعالیٰ ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، جو اپنے لیے بھلائی آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہ بہتر اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ سورۃ المزمل آیت 20۔ چنانچہ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے عبادات مکمل کرنے کے بعد بھی استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان، تمام مومن مسلم مرد و خواتین، زندہ و فوت شدہ، سب کے لیے بخشش طلب کرے، کیونکہ یہ عمل نیکی مسلمانوں سے محبت اور دلی صفائی کا باعث ہوگا، نیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے بارے میں بغض نہ رہنے دے، اے ہمارے رب تو بڑا نرمی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الحشر آیت 10۔ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مومن مرد و خواتین کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرے تو اللہ اس کے لیے ہر مومن مرد و خواتین کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دے گا۔ ہاشمی کہتے ہیں اس حدیث کی سند جید ہے۔ اس حدیث کے مستاق میں جنازے کی دعائیں، قبرستان میں جا کر دعا کرنا بھی شامل ہے۔ نیز یہ عمل حملۃ العرش اور مقرب فرشتوں کی اقتداء بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حملۃ العرش اور مقرب فرشتوں کی دعائیں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو ملائکہ عرش کے گرد پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمانداروں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ نیز وہ کہتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی اتباع کی انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ سورہ غافر آیت 7۔ بلکہ یہ عمل تمام مومنوں کے لیے سب سے بڑی خیر خواہی کا عمل ہے۔ اللہ کے بندو، پروردگار کی اطاعت کرو، کیونکہ حدیث قدسی میں ہے، میرے بندو تم شب و روز گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہوں، اس لیے مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ مسلم نے اسے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، تم اس سے اس کے فضل و کرم، جود و سخا اور برکتوں کا مشاہدہ کر لو گے، تمہارے گناہ مٹا اور درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیا کرے گا۔ مسلم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی وسیع مغفرت اور جود و سخا کا مالک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص گناہ کر لے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، پھر اللہ تعالیٰ سے گناہ کی بخشش چاہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ سورۃ النساء آیت 110۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی بخشنے والا اور قدردان ہے۔ میرے رب کے اسماء حسنہ اور اعلیٰ صفات ہیں۔ عظیم نعمتوں پر میں اپنے رب کی حمد خوانی کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سربراہ اور نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چنیدہ بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور متقی صحابہ کرام پر اپنی رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد تقوی الہی اختیار کرنے کے لیے اس کی رضا مانگو، اسی کی بندگی کرو اور حرام کردہ چیزوں سے بچو۔ ہمارے پروردگار نے تمہیں عمل صالح کی صلاحیت دیتے ہوئے دنیا کو تمہارے لیے دار عمل اور آخرت کو دار جزا بنایا، تو یہاں پر با عمل، مخلص اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہوئے، جبکہ بد اعمال اور روح گردانی کرنے والے لوگ تباہ ہو گئے۔ گویا کہ تم موت کے انتظار میں تھے اور وہ آ کر رہے گی، لیکن تمہاری تمام تمنائیں پوری نہ ہوں گی۔ سو قصہ پارینہ بن جانے والوں کی تاریخ اور واقعات میں تمہارے لیے نصیحت و عبرت ہے۔ قبروں والے یہ تمنا کریں گے کہ دنیا میں لوٹ جائیں اور انہیں صرف دو رکعت ادا کر کے ڈھیروں استغفار کرنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن یہ تمنا پوری نہیں کی جائے گی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ المؤمنون آیت 99-100 میں۔ اس لیے یہاں پر کسی بھی چھوٹی سی نیکی یا برائی کو معمولی مت سمجھیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ چھوٹے گناہوں کو معمولی مت سمجھو، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں بھی ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو، چاہے وہ نیکی اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے پر مشتمل کیوں نہ ہو۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام پڑھا کرو۔ سورۃ العذاب آیت 56۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس لیے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام پڑھو۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وسلم تسلیما کثیرا۔ یا اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابوبکر عمر عثمان علی اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا، تابعین کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا، یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت و سخاوت اور کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرما، کفر اور تمام کفار کو ذلیل کر دے یا رب العالمین، یا اللہ کفر اور تمام کفار کو ذلیل کر دے، شرک اور مشرکوں کو بھی ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ قیامت کی دیواروں تک بدعات کو مٹا دے، یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ تیرے پسندیدہ دین کو تمام مدیان پر غالب فرما، یا ذوالجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمیں مرتے دم تک اپنی رحمت کے صدقے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کاربند فرما، اور آخری سانسوں کے وقت تو ہی ہم سے راضی ہونا، یا ارحم الراحمین، یا اللہ مقروض لوگوں کے قرضے چکا دے، یا اللہ تمام مسلمانوں مقروضوں کے قرضے چکا دے، یا اللہ تمام مسلمان مریضوں کو شفا فرما، یا اللہ تمام مسلمان مریضوں کو شفا فرما، یا اللہ تمام مسلمان مریضوں کو شفا فرما، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے تمام مسلمان اور مومن مرد و خواتین کے تمام معاملات سدھار دے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا فرما، یا اللہ مسلمانوں کی تنگیاں اور سختیاں مٹا دے، یا اللہ مسلمانوں کی مصیبتیں ختم فرما، یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہلاکت کا باعث بننے والی تمام چیزوں کا خاتمہ فرما دے، یا رب العالمین، یا اللہ تمام مسلمانوں کو حق پر یکجا فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان اور شیطانی چیلوں اور شیطانی لشکروں سے محفوظ رکھ، یا اللہ مسلمانوں کو شیطانی چیلوں اور شیطانی لشکروں سے محفوظ رکھ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ تمام مسلمان مرد و خواتین کی بخشش فرما، یا اللہ تمام مسلمان مرد و خواتین کی بخشش فرما، یا اللہ تمام مومن مرد و خواتین کی بخشش فرما، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے فوت شدہ اور زندہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین، یا اللہ مسلمانوں کی قبروں کو منور فرما، یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ تمام مسلمانوں کے معاملات آسان فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری سرحدوں کو محفوظ بنا، یا رب العالمین، یا اللہ ہماری دھرتی کو کسی بھی قسم کی منفی سرگرمیوں سے محفوظ فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یا اللہ خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ان کی تیری مرضی کے مطابق رہنمائی فرما، اور ان کے تمام اعمال تیری رضا کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہر اچھے نیکی کے کام کی انہیں توفیق دے، یا اللہ دونوں نابوں کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی اور خیر ہو، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی سے نواز اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ کے بندو، اللہ تمہیں عدل و احسان اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں فحاشی برائی اور سرکشی سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، سورۃ النحل آیت 90، اللہ تعالیٰ کا ڈھیروں ذکر کرو، صبح و شام اسی کی تسبیحات بیان کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا، اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام خوابوں کاموں سے باخبر ہے۔